ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن، جس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ بڑی پیاری نعت کی کتاب ذوق نعت، جو کہ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی نعتوں پر مشتمل کتاب ہے۔ بڑے پیارے پیارے کلام ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک عشق رسول کا خزینہ اس کتاب میں موجود ہے، اور ہم اس کتاب کے پیارے پیارے کلاموں کی تشریحات اور اس کے معانی، اس کے مفاہیم اس پروگرام کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بزرگوں کے یہ الفاظ ہیں، ان کی لکھی ہوئی نعتیں ہیں، اور پھر زمانہ بھی کافی ہو گیا، تقریباً 125 سال اب تک ہو چکے، 2021 چل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت کی اردو اور اب کی اردو میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو نعتیں لکھیں ہم انہیں پڑھتے تو ہیں، لیکن کسی پروگرام کے ذریعے اسے سمجھے بھی، اور الحمدللہ یہ کاوش جاری ہے۔ شہنشاہ سخن یہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے جو آپ کو کہا جاتا ہے، شہنشاہ سخن یعنی نعت لکھنے والوں کا بادشاہ۔ تو آپ واقعی ایسا لکھتے تھے، آپ نے پچھلے پروگرامز میں بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہو، اور آپ کی جو نعتیہ کتاب ہے اس کا نام ہے ذوق نعت، آپ اسے اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً لے بھی سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی .net سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کی لکھی ہوئی نعتوں کو طرز میں بھی آپ کو سنائیں، تاکہ آپ ان کا مزہ بھی لیں اور پھر ان کو سمجھانے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ذوق نعت کے پیارے پیارے کلاموں میں سے جو سب سے پہلی نعت ہے، آج ہم اس کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کے پروگرامز میں دو کلام ہم نے حمدیہ جو آپ کے لکھے ہوئے تھے ان کی مکمل تشریح کرنے کی کوشش کر لی ہے، اور آج سے ہم آپ کی لکھی ہوئی نعتوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آگے چل کر انشاءاللہ منقبتیں بھی آئیں گی جو آپ نے بزرگان دین کے لیے تحریر فرمائی ہیں۔ آپ کی جو سب سے پہلی لکھی ہوئی نعت ہے، جو کہ ذوق نعت میں بھی آپ کی پہلی نعت کے طور پر ہے، وہ انتہائی پاپولر ہے، بہت مشہور ہے، اور بڑے ہی پیارے انداز میں دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے، اور جو مشہور ہے، جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا۔ بہت مشہور کلام ہے، اور جو نعت وغیرہ سے شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا اور خوبصورت کلام ہے، آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے اور بڑا مزیدار کلام ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات ناظرین کو بتاؤں کہ اس کلام کا آغاز اس شعر سے نہیں ہوتا، جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، یہ جو شعر ہے یہ آگے کا شعر ہے۔ اس کلام کا اصل مطلع جو ہے وہ آج ہم آپ کو سنائیں گے، اور اس کلام کا آغاز کریں گے۔ آئیے پہلے کچھ اشعار آپ کو طرز میں سناتے ہیں، پھر آپ کو انشاءاللہ ان کی تشریحات بھی بتائیں گے، اس کے معنی بھی سمجھائیں گے، تاکہ آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے، سمجھنے کا بھی لطف آئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرورا مرجع کل ہے در والا تیرا، واہ اے عطر خدا ساز مہکنا تیرا، خوب رو ملتے ہیں کپڑوں میں پسینہ تیرا، دہر میں آٹھ پہر بٹتا ہے باڑا تیرا، وقف ہے مانگنے والوں پہ خزانہ تیرا، لامکاں میں نظر آتا ہے
اجالا تیرا دور پہنچایا تیرے حسن نے شہرا تیرا.
چار شعر آپ نے سنے ہیں اور ابھی مطلع جاری ہے. مطلع کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور مزید اس کی کچھ وضاحت آئیے آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ نے چار اشعار سماعت کیے. کلام ہے جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا. یہ پہلی نعت ہے ذوق نعت کی آپ کے دیوان کی مولانا حسن رضا حسن کے پیارے پیارے مجموعے کی جس کا نام ذوق نعت ہے. اور اس میں ابتدا میں سات مطلع ہیں. مطلع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں ردیف اور قافیہ دونوں مصروں میں سیم ہو برابر ہو. جیسے کہ آپ نے پہلا شعر سماعت کیا جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا سرورا مر جائے کل ہے درے والا تیرا. اب دیکھیں دونوں مصرے ہم وزن ہیں اور ہم قافیہ بالکل سیم ہے. ہر شعر میں ایسا نہیں ہوتا. جو مطلع ہوتا ہے اس میں دونوں مصرے برابر اور سیم ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ غزل کوئی بھی کلام اٹھا لیجئے تو آپ کو یہ ملے گا. اور جتنے زیادہ مطلع ہوتے ہیں وہ شاعر کی مہارت پر دلالت کرتے ہیں. اس میں سات مطلع ہیں تو یہ آپ کی کمال مہارت پر زبردست دلیل ہے. اور اس خانوادے کو اللہ نے بڑا زبردست قلم عطا کیا تھا جس سے یہ نثر میں بھی بہت خوب لکھتے تھے, نظم میں بھی بڑی اچھی لکھتے تھے. اور یہ جو ہم سن رہے ہیں یہ بھی مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم کا ہی شاہکار ہے. اور یہ کلام جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت مشہور ہے اور اس کے چند اشعار ہی مشہور ہیں. زیادہ تر تو پڑھے نہیں جاتے, مشکل بھی ہیں کچھ. اور نعت خوانوں کا بھی انداز ہوتا ہے کہ وہ چند ہی اشعار پر محافل میں اکتفا کرتے ہیں, لیکن اس کے اشعار ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. آپ جب سنیں گے توجہ سے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. جو مطلع ہے پہلا شعر ہے اس میں کہتے ہیں جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا. جن بھی ایک مخلوق ہے, انسان بھی ایک مخلوق ہے, ملک یعنی فرشتے یہ بھی ایک مخلوق ہیں. اور کہتے ہیں کہ ان تینوں مخلوقات کو آپ کا بھروسہ ہے. ناظرین ویسے تو ہر مخلوق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرویدہ ہے اور حضور پر فدا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بھروسہ ہے اسے, کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. عالمین میں ہر مخلوق داخل ہے, وہ چاہے لاکھوں ہوں وہ کروڑوں ہوں, اللہ جانتا ہے کہ اس کی کتنی مخلوقات ہیں. لیکن اس شعر میں اس مصرے میں تین مخلوقات کا اسپیسیفکلی جو ذکر ہے اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ تین ہی مخلوق ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اپنی معرفت عطا کی ہے اور خاص طور پر گویا انہیں اعزاز بخشا ہے. جنات اور انسان یہ تو مکلف بھی ہیں اور شریعت کے معاملات بھی ان پر لازم آتے ہیں, اور فرشتے یہ بھی ایک زبردست اور عزت والی مخلوق ہے. تو ان تینوں کا اسپیسیفکلی اسپیشلی ذکر ہے. اور مراد تو ہر مخلوق ہے کہ ہر مخلوق کو اے میرے آقا آپ کا بھروسہ ہے. اور خاص کر قیامت کے دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے شفاعت کے حوالے سے, وہ کتنا بڑا ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ کچھ بھی کر لے, ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے, لیکن پھر بھی اس نیک مسلمان کو شفاعت مصطفیٰ ہی کا بھروسہ ہوگا. تو یہ بہت بڑا بھروسہ ہے جس کی طرف اس میں اشارہ سمجھا جا سکتا ہے. اگلے مصرے میں کہتے ہیں سرورا مر جائے کل ہے درے والا تیرا. سرور سے ہے سرورا. سرور کہتے ہیں بادشاہ کو, بزرگ کو, بڑے کو. تو یہ محبت کا ایک انداز ہے اور پکارنے کا بھی ایک انداز ہے. سرور سرورا, حبیب حبیبا, محمد محمدا. تو یہ عربوں کا بھی ایک انداز ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے الف کے اضافے کے ساتھ کسی کو پکارنے کے لیے, بلانے کے لیے, یاد کرنے کے لیے کہ اے میرے سرور. مر جائے کل ہے یعنی جہاں رجوع کی جاتی ہو, جہاں پر لوگ لوٹ کر آتے ہوں, جہاں پر داد رسی کی جاتی ہو, فریاد سنی جاتی ہو. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دروازہ ہے وہ مر جائے کل ہے. ہر کوئی وہاں پر آ کر اپنی فریاد سناتا ہے, چاہے وہ انسان ہوں, جن ہوں, فرشتے ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو, جانور ہوں, سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در پہ آ کر اپنی مرادیں پاتے ہیں. تو آپ کا درے والا, در یعنی دروازہ, درے والا معنی عزت والا دروازہ, شرف والا دروازہ, بڑا دروازہ, یہ آپ کا وہ ہے کہ ہر مخلوق کے لیے مرجع ہے کہ وہاں آ کر وہ اپنی فریاد کرتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت نے فرمایا نا, ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد, یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد, اسی در پر شترانے ناشاد گلائے رنجو انا کرتے ہیں. ہرنی بھی آتی ہے, شتران یعنی اونٹ بھی آتے ہیں، چڑیاں بھی حضور علیہ السلام سے فریادیں کرتی تھیں، اور بھی روایتیں ملتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاندار اور ایون بے جان چیزوں نے بھی اپنی مرادیں پائیں اور حضور سے اپنا کام جو ہے وہ بنایا۔ تو یہ ہے پیارے آقا کا دروازہ۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ چاند شک ہو، پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ، مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ تو مرجع عالم کا مطلب یہی ہے کہ سارا عالم جس کی طرف رجوع کرتا ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے بھرپور یہ شعر ہے، جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرورا مرجع کل ہے درے والا تیرا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، واہ اے عطر خدا ساز مہکنا تیرا، خوبرو ملتے ہیں کپڑوں میں پسینہ تیرا۔ عطر خدا ساز کا مطلب ہے وہ عطر جسے خدا نے بنایا ہو، جسے اللہ پاک نے بنایا۔ خدا ساز یعنی اللہ تعالی کی بنائی ہوئی عطر۔ تو وہ کون سی عطر ہے؟ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیچرل مہک ہے، اور اتنا زیادہ مہکا مہکا تھا کہ حضور کے پاس کوئی بیٹھ جاتا تو اٹھنے کا دل نہیں کرتا تھا، وہ خوشبو سے ہی اتنا لذت پاتا تھا، لطف پاتا تھا کہ اس کا دل نہیں بھرتا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عطر ہے، یہ جو مہک ہے، یہ عطر خدا ساز ہے جسے خدا نے بنایا، جس عطر کو خدا نے آپ کے وجود میں بسایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جسم اقدس سے نکلنے والا پسینہ مبارک۔ تو وہ پسینہ ہماری طرح نہیں تھا، ہمارا پسینہ بدبودار ہوتا ہے، اور کتنی لاکھ خوشبو ہم لگائیں پسینہ نکلتا ہے تو ساری خوشبو کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں ہم اس کی جو کیفیت ہے وہ جانتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ اتنا خوشبودار تھا کہ جو اسے پاتا، اپنے کپڑوں پہ ملتا، جسم پہ لگاتا، تو وہ خود خوشبودار ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کی بھی شان اس میں بیان کر رہے ہیں کہ خوب رو ملتے ہیں کپڑوں میں پسینہ تیرا۔ خوب رو مانے خوبصورت لوگ، حسین و جمیل لوگ، جو حسین و جمیل ہوتے ہیں وہ مزید خوشبو کے ذریعے بھی اپنا حسن بڑھاتے ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ جسے مل جاتا ہے تو پھر اس حسین و جمیل کو اور کوئی خوشبو نہیں چاہیے ہوتی۔ مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غریب کو اس کی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنا پسینہ عطا کیا تھا، جب اس کی بیٹی نے وہ لگائی، اس گھر میں وہ خوشبو، وہ پسینہ لگایا گیا، تو اس کے بعد وہ گھر جو تھا وہ کئی دن تک مہکتا رہا، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام خوشبوداروں کا گھر پڑ گیا۔ تو یہ خوشبو کا عالم تھا، پسینہ مبارک کا یہ عالم تھا۔ تو یہ کیا مہک تھی؟ یہ عطر خدا ساز تھی، یہ وہ عطر تھی جسے خدا پاک عز و جل نے بنایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اگلے شعر میں، دہر میں آٹھ پہر بٹتا ہے باڑا تیرا، وقف ہے مانگنے والوں پہ خزانہ تیرا۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، آٹھ پہر یہ دن اور رات کے آٹھ پہر ہوتے ہیں، اور آٹھ پہر میں ایک چوبیس گھنٹے مکمل ہوتے ہیں، دن کے چار پہر ہوتے ہیں اور رات کے چار پہر ہوتے ہیں۔ تو آٹھ پہر کا مطلب ہے ہر وقت، یعنی کہ زمانے میں ہر وقت میرے آقا آپ کا باڑا بٹتا ہے۔ باڑا مانے آپ کی دولت، آپ کی عطا ہر وقت بٹ رہی ہے۔ کوئی سانس لے رہا ہے تو آپ کی عطا ہے، کوئی کھا رہا ہے تو آپ کی عطا ہے، کوئی استعمال کر رہا ہے، کوئی خرچ کر رہا ہے، تو سب آپ ہی کا صدقہ ہے۔ جس کو جو ملا آپ کے صدقے ملا، کیونکہ آپ نہ ہوتے تو کوئی نہ ہوتا، کوئی نہ ہوتا تو کچھ نہ ملتا۔ تو جو ہے اور اسے جو ملا ہے وہ آپ کے صدقے ملا ہے، لہٰذا ہر کسی کو ہر وقت آپ کا صدقہ مل رہا ہے، آپ کے باڑے سے، آپ کے خزانے سے مل رہا ہے۔ اور پھر آپ کا خزانہ کتنا بڑا ہے، اور پھر کتنا زیادہ آپ کا کرم ہے۔ فرماتے وقف ہے مانگنے والوں پہ خزانہ تیرا، مانگنے والے کبھی خالی نہیں جاتے۔ جو چیز وقف ہوتی ہے تو پھر اس میں تو لوگوں کی موج ہوتی ہے نا، بڑے آرام سے، جیسے مسجد وقف کی جگہ ہوتی ہے تو بندہ وہاں آرام سے عبادت کرتا ہے، ٹینشن نہیں ہوتی کہ بھائی کوئی نکال دے گا کہ بھائی چلو جاؤ یہاں سے، یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں بھائی؟ وقف کی جگہ ہے، یہاں بیٹھ کے عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، رسول پاک کی نعتیں پڑھیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وقف کی جو چیز ہوتی ہے اس میں لوگوں کا دل اور کھلا ہوتا ہے۔ تو گویا انہی الفاظ سے یہ فرما رہے ہیں کہ وقف ہے مانگنے والوں پہ خزانہ تیرا۔ آپ کا خزانہ تو بھکاریوں کے لیے وقف ہے، جو آئے، جب آئے، جب چاہے آ کے لے جائے، آپ کے خزانے سے وہ خالی نہیں جایا کرتا۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، لا مقام نظر آتا ہے اجالا تیرا، دور پہنچایا تیرے حسن نے شہرا تیرا۔ لا مقام وہ جگہ کے جہاں مکان نہیں ہے، رب تبارک و تعالی نے جہاں آپ کو بلا کر اپنے جلوے دکھائے اور وہاں تک گویا آپ کا حسن بھی پہنچ گیا۔ جو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس کا چرچا زیادہ دور تک ہوتا ہے، حسین و جمیلوں کے چرچے دور دور تک ہوتے ہیں،
لیکن ایسا کوئی حسین دیکھا ہے کہ جس کی خوبصورتی کا چرچا عرش سے بھی ورا اور لا مکہ میں بھی پہنچا ہو؟ تو وہ خوبصورتوں کا سردار وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، اور جن کے حسن کا شہرا بڑا دور تک پہنچا ہے کہ عرش و کرسی سے بھی آگے پہنچ گیا ہے، وہ دور تک پہنچنے والا چرچا لا مکہ تک پہنچ گیا ہے، تو آپ کا اجالا اور آپ کے حسن کا چرچا ہر جانب ہے، اور وہ کون سا زمین کا خطہ ہے جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حسن کا نغمہ نہیں گایا جاتا اور آپ کی تعریف نہیں کی جاتی ہے؟ آگے مزید کچھ اشعار آئیے آپ کو طرز میں سناتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ان کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا، تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں، رستہ تیرا یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا، تو ہے مختار دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا، کیا کہیں وصف کوئی دشت مدینہ تیرا، پھول کی جان نزاکت میں ہے کانٹا تیرا، کس کے دامن میں چھپے کس کے قدم پر لوٹے، کس کے دامن میں چھپے کس کے قدم پر لوٹے، تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا، تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا۔
آئیے بن اشعار کی کچھ وضاحت سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید چار اشعار سماعت کیے۔ کلام ہے جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا۔ اس کا جو پانچواں شعر آپ نے سماعت کیا، یہ وہ شعر ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشہور شعر ہے، نعت خوانوں میں بھی بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور میں نے بھی زندگی میں کئی بار پڑھا ہوگا، 100 بار سے زیادہ پڑھا ہوگا، تو شاید یہ غلط نہ ہو۔ اور الحمدللہ یہ شعر اللہ تعالی نے اسے بڑی عزت سے نوازا ہے، اور اس کا مطلب اور مفہوم بھی بڑا پیارا ہے۔ کہتے ہیں جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا۔ ایک عاشق کے دل کی صدا ہے جو اپنے محبوب کی طرف وہ ایک پیغام پہنچا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اے جلوے یار، اے میرے دوست کے جلوے، میری طرف بھی تو کبھی آ جا۔ سن رکھا ہے کہ اپنے غلاموں کو نوازا جاتا ہے، ان کے گھروں میں حضور تشریف لے کے جاتے ہیں، تو کبھی کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں، کبھی کسی کی بیماری دور کرتے ہیں، تو میں بھی منتظر ہوں جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، ایک پھیرا ایک چکر ادھر بھی لگ جائے، پھیرا یعنی چکر۔ تو بڑی محبت اور بڑے پیار والے الفاظ ہیں، بڑی اپنائیت والے الفاظ ہیں۔ غور کیجئے گا، جلوہ یار، لفظ یار میں بھی ایک پیار ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ایک پھیرا ادھر بھی لگا جائیے میرے آقا، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، اس غریب خانے پہ آپ اگر آ جائیں گے تو میرا تو مقدر جاگ جائے گا، آپ کا کیا جائے گا۔ جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا۔ حسرت کہتے ہیں ایک چاہت کو، وہ تمنا جو پوری نہ ہو رہی ہو، اسے حسرت کہتے ہیں۔ بندہ بعض اوقات کسی چیز کو بھی یاد کر کے حسرت کر رہا ہوتا ہے، کاش وہ کر لیتا، کاش یہ آ جائے میرے پاس، وہ مل جائے مجھے۔ تو عاشقوں کو اپنے پیارے آقا کی یاد تڑپاتی ہے، اور ان کی آمد کے وہ منتظر رہتے ہیں کہ حضور آ جائیں، ان کے جلوے دل میں بس جائیں۔ تو کہتے ہیں حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا، کہ آٹھ پہر یعنی ہر وقت، کیونکہ 24 گھنٹوں میں 8 پہر ہوتے ہیں۔ پہلے کے لوگ اس کو بڑی آسانی سے سمجھتے تھے پہلا پیر کب شروع ہوتا ہے، دوسرا کب، تیسرا کب، چوتھا کب. اب کلاکس کا زمانہ ہے، لوگ بڑی ایزیلی ٹائم وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. پہلے پہروں پر معاملات چلتے تھے، اسی لیے ایک لفظ بڑا مشہور ہے، دوپہر. تو دوپہر بھی پہر کا حصہ ہے. دوسرے پہر کو دوپہر کہتے تھے، تیسرے پہر کو سہ پہر کہتے تھے. تو وہ جس چیز کو آج ہم دوپہر کہتے ہیں وہ دوپہر نہیں ہوتی، وہ تو بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے، تقریباً 9-9:30 بجے کے آس پاس صبح دوپہر شروع ہو جاتی ہے. لیکن میں نے بھی ابھی دیکھیں اسے صبح کہہ دیا. تو حقیقت میں اوقات اس کے مخصوص ہیں جو ماہرین جانتے ہیں. لیکن بہرحال 8 پہر جب کہا جائے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت، یعنی ہر وقت اے میرے آقا میں آپ کے جلووں کا طالب رہتا ہوں اور میری حسرت آپ کے جلووں کو تکتی رہتی ہے. تکنا مانے انتظار کرنا. تکنا ویسے دیکھنے کو کہتے ہیں، لیکن جب بندہ ایک ہی طرف ٹکٹکی باندھ کے کسی چیز کا منتظر ہوتا ہے تو وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو گویا کہہ رہے ہیں کہ میری حسرت ہر وقت آپ کے رستے کو تک رہی ہوتی ہے کہ اے میرے آقا کس دن آپ میرے گھر بھی تشریف لائیں. تو یہ بڑا ہی خوبصورت اور محبت سے بھرپور شعر ہے. پھر چھٹا شعر تھا، یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا، تو ہے مختار، دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا. اس شعر میں بھی دیکھا جائے تو پچھلے شعر سے بھی کچھ لنک کرتا ہے یہ شعر کہ میرے آقا آپ مدینے میں رہتے ہیں، مدینے والوں کو تو نوازتے ہیں، مدینے والے تو جب چاہتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ ان سے دور نہیں، وہ آپ سے دور نہیں. لیکن آقا ایسا تو نہیں کہ صرف مدینہ ہی آپ کا ہو. یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا، اے میرے آقا ساری دنیا آپ کی ہے، ہم بھی تو آپ کے ہیں، کبھی ہمارے پاس بھی تو آ جائیے. یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا. ایک معنی اس کا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پچھلے شعر سے اس کو جوڑا جائے تو یہی بلاوے کی اور عرض کر رہے ہیں کہ میرے آقا میرے گھر بھی قدم رنجا فرمائیے، ایک دعوت ہے. اور دوسرا معنی اس کا واضح اور عام ہے کہ یہ نہیں ہے کہ فقط حضور مدینے کے بادشاہ ہیں، بلکہ میرے آقا دو عالم کے بادشاہ ہیں، دونوں عالم کے مختار ہیں. جہاں چاہیں، جب چاہیں جائیں، جب چاہیں جس جگہ چاہیں کوئی تصرف فرمائیں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کی عطا سے آپ با اختیار ہیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. تو کہہ رہے ہیں تو ہے مختار، دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا. قبضہ یعنی کسی کے انڈر میں ہونا، کسی کے ہاتھ میں کسی چیز کا تصرف ہونا، تو اسے قبضہ کہتے ہیں. ایک قبضہ برے معنی میں بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، جگہ پہ قبضہ کر لینا، کسی کی چیز پہ قبضہ کر لینا. یہاں پر یہ مراد نہیں ہے. قبضہ کسی اتھارٹی کو کہتے ہیں، یہ چیز میرے ہاتھ میں ہے تو یہ میرے قبضے میں ہے، تو یہ برا تو نہیں ہے قبضہ. یہ جو قبضہ ہے، یہ موبائل میرے پاس ہے تو یہ میرے قبضے میں ہے، تو یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں اس پر اتھورائزڈ ہوں، میں جو چاہوں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں، شریعت کے دائرے کے مطابق ظاہر ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا دونوں عالم آپ کا قبضہ ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے تصرف میں ہے، آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لہٰذا میرے گھر بھی آ سکتے ہیں، تو میرے گھر بھی قدم رنجا فرمائیے. پھر 7ویں شعر میں کہتے ہیں، کیا کہے وصف کوئی دشت مدینہ تیرا. کیونکہ پچھلے شعر میں مدینے کا ذکر ہو گیا تھا، یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا، پچھلے شعر میں ذکر ہوا. تو اب شاعر جو ہے وہ مدینے کا ذکر جب چھیڑتا ہے نا، تو پھر کچھ اسے پرولونگ بھی کرتا ہے، تھوڑا بڑھاتا بھی ہے. تو اگلے شعر میں مدینے ہی کا ذکر ہے کہ کیا کہے وصف کوئی دشت مدینہ تیرا، پھول کی جان نزاکت میں ہے کانٹا تیرا. وصف یعنی تعریف، دشت مدینہ یعنی مدینے کا صحرا، جہاں کانٹے ہوں. صحرا اسے کہتے ہیں جہاں کانٹے ہو، ریت ہو، مٹی ہو، تکلیفیں ہوں. لیکن نہ یہ مدینے کا صحرا ہے، مدینے کے صحرا میں تکلیفیں نہیں ہیں، مدینے کے صحرا میں بھی پھول کھلتے ہیں، مدینے کے صحرا میں بھی عاشق کو مزہ آتا ہے. کہتے ہیں کیا کہے وصف کوئی دشت مدینہ تیرا، پھول کی جان نزاکت میں ہے کانٹا تیرا. تیرا کانٹا بھی اتنا نازک اور ملائم ہوتا ہے کہ پھول کی جان نظر آتا ہے، پھول بھی اس میں قربان ہوتا ہے کہ پھول کیا ملائم ہوگا جو دشت مدینہ کا کانٹا ملائم ہوتا ہے. یہ عشق کی بات ہے، یہ اپنی اپنی نظر کی بات ہے کہ جب بندے کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو اس کا کانٹا بھی پھول لگتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اے مدینے کے صحرا، تیرا کانٹا بھی پھول سے بڑھ کر ہے، تو پھر میں تیری کیا تعریف کر سکتا ہوں، جب کانٹے کی تعریف ممکن نہیں تو پھول کی تعریف کیسے کر سکتا ہوں. تو یہ عشق کی باتیں کر رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں آقا اب مجھے بھی اپنے در پہ بلا لیجئے، مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے، میرے گھر بھی آ جائیے. مدینے کا ذکر ہوا تو اب مدینے آنے کے حوالے سے بھی ایک شعر ہے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، 8واں شعر ہے اس کلام کا جو آپ نے طرز میں بھی سماعت کیا تھا، کس کے دامن میں چھپے، کس کے قدم پر لوٹے، کس کے دامن میں چھپے، کس کے قدم پر لوٹے، تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکرا تیرا۔ یہ ایک طرح سے گویا مدینے آنے کی تمنا بھی ہے کہ میرے آقا میں کس کے دامن میں چھپوں جا کر، میں تو مدینے آنا چاہتا ہوں، آپ کے دامن میں چھپنا چاہتا ہوں اور آپ کے قدموں میں لوٹنا چاہتا ہوں۔ لوٹنا کہتے ہیں ارد گرد پھرنے کو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ارد گرد پھرتے رہتے ہیں پیار سے، اسی طرح جب کوئی کسی کا دیوانہ ہوتا ہے تو اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے، اسی کے گرد گھومتا ہے، اس کی ساری زندگی اسی کے آس پاس ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں آقا میں کس کے قدموں پہ لوٹوں، کس کے قدموں کے گرد گھوموں، میں تو آپ کا ہوں۔ تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا۔ سگ کہتے ہیں کتے کو، یہاں سگ سے مراد وفادار غلام ہے کہ میں آپ کا وفادار غلام ہوں۔ اے میرے آقا، کتا کبھی اپنے مالک کو چھوڑ کے نہیں جاتا، مالک لاکھ دھتکارے، لاکھ کھانا نہ دے، اسے پھٹکارے، اسے مارے، لیکن اگر وفادار کتا ہوگا تو اپنے مالک کی دہلیز پہ پڑا رہے گا۔ تو اے میرے آقا، آپ تو ایسے ہیں بھی نہیں کہ ماریں، دھتکاریں، کھانا نہ دیں، بات نہ سنیں، آپ تو کریم آقا ہیں، آپ تو کھلانے پلانے والے، پیار دینے والے آقا ہیں، تو آپ کا سگ آپ کے در اور آپ کے ٹکڑے کو چھوڑ کر اور کہاں جا سکتا ہے۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، اور بڑے پیارے پیارے اشعار مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کلام کے لکھے ہیں۔ 8 شعر اس کلام کے ابھی ہم نے مکمل کیے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کلام کو ہم اپنے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔